جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے گزشتہ موضوع پر ہی کلام کریں گے، اور وہ ہمارا موضوع تھا تعلیم، ایجوکیشن۔ اس سے متعلق شرعی مسائل اور احکامات آپ تک پہنچائیں گے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے متعلق۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع تھا ایجوکیشن، تعلیم، کہ کون سی تعلیم ہے جس کا اسلام حکم دیتا ہے، کون سی تعلیم ہے جس کے فضائل ہیں، اور کون سی تعلیم ہے کہ جس کا سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہم مختلف اسکولوں میں اور جگہوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ کیا اسکول کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے؟ اس بارے میں ہی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ابتدا کرتا ہوں سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے ایک فتوے سے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے جو ہے وہ مدرسے یا اسکول میں داخل کرواتے ہیں۔ تو ان میں سے کون بہتر ہے، کون درست ہے، کون غلط ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مسلمان پر کس علم کا سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے، آیا فرض ہے یا مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ جو دل چاہے جو ہے وہ علم سیکھے، اور ثواب ملنے کے اعتبار سے اور گناہ ملنے کے اعتبار سے علوم کی کیا تقسیم ہے؟ یہ ایک سائل نے سوال کیا، جس کا امام اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا اس قدر کہ مذہب حق سے آگاہی ہو، یعنی اپنے عقائد سے متعلق اس کو معلومات ہوں، اسے پتہ ہو کہ جو مذہب حق اسلام ہے اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، یہ سیکھنا۔ نمبر دو فرمایا، وضو، غسل، نماز، روزے وغیرہ ضروریات کے احکام سے مطلع ہو، ان کو جانتا ہو، تو اس قدر علم دین سیکھنا۔ یوں ہی تاجر ہے تو اس کو تجارت کا علم سیکھنا، مزارع ہے تو اسے زراعت کا علم سیکھنا، اجیر ہے، ملازم ہے تو اس کو اپنی جاب سے متعلقہ شرعی احکام کا سیکھنا، غر ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہونا، یہ اس پر فرض عین ہے۔ علم دین سیکھنے میں ابتدا بیان فرما دی کہ عقائد سے آگاہی، اور پھر اس کے بعد اعمال میں درجہ بدرجہ، کہ سب سے پہلے چونکہ نماز فرض ہوتی ہے تو نماز سے متعلقہ چیزیں سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور نماز کی شرائط میں طہارت ہے تو پہلے وضو اور غسل اور پھر نماز، رمضان آنے لگے گا تو روزے، صاحب مال ہوگا تو پھر زکوٰۃ اور حج کے احکام، تاجر ہے تو پھر تجارت سے متعلقہ احکام، جاب کرتا ہے تو جاب سے متعلقہ احکام۔ تو یوں ان کے ضروری احکام سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ پھر فرمایا، جب تک یہ حاصل نہ کرے، کوئی شخص ہے کہ جس کے اوپر ان علوم کا سیکھنا فرض عین ہیں وہ ان کو نہیں سیکھتا اور اس کے بجائے دیگر علوم کے سیکھنے میں لگ جاتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، جغرافیہ پڑھتا ہے، ہسٹری پڑھتا ہے، دیگر اور چیزیں سیکھنے میں لگ جاتا ہے، تو اس کا فرض علم کو چھوڑ کر دوسرے علم میں مشغول ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کی تلاش فرض ہے۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر گویا کہ جس علم کی بات کی گئی، جس کا سیکھنا فرض بیان کیا گیا، وہ وہی علم ہے کہ جس کی انسان کو اپنے دین کے اعتبار سے ضرورت اور حاجت پڑتی ہے، اور اس کا سیکھنا مسلمان پر فرض ہے۔ اور بھی فرمایا کہ جو شخص اس فرض علم کو گویا چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اندر مصروف ہوتا ہے، دوسرے علوم و فنون میں مصروف ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جس کے ذمے فرض نماز باقی ہو وہ فرض چھوڑ دے اور نفل میں مشغول رہے۔ تو جس طریقے سے حدیث پاک کے اندر برائی آئی اس عمل کی کہ بندہ فرض چھوڑے اور نفل کے اندر مصروف رہے، اور اس کا وہ نفل کام بھی مردود قرار دیا گیا کہ نماز عبادت ہے لیکن فرض کی بہرحال اہمیت ہے، اگر کوئی فرض چھوڑ کے نفل نماز میں بھی لگتا ہے تو اس کی وہ عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ فرض پورا نہ کرے۔ تو چے جائے کہ یہ شخص علم دین جس کا سیکھنا اس پر فرض ہے اسے چھوڑ کر ایک مباح جو ہے وہ علم کی طرف جاتا ہے کہ جس کا سیکھنا جو ہے وہ مطلقاً ثواب بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ علم سیکھنا کیوں کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے یا اس پر اسے ثواب مل سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فرض کو چھوڑ کر فضولیات میں وقت گنوانا، کہ فرض جس چیز کا سیکھنا فرض ہے اسے چھوڑے اور فضول علم کے اندر جو ہے وہ وقت اپنا صرف کرے کہ جس کا کوئی دینی اور دنیاوی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، تو یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ بری بات ہے۔ غرض یہ کہ جن علوم کا سیکھنا فرض ہے وہ سب سے اوپر ہیں، مقدم ہیں، ان سے غافل ہو کر اگر کوئی شخص ریاضی، ہندسہ، طبعیات، فلسفہ یا دیگر علوم میں مصروف ہوتا ہے، چاہے پڑھانے میں یا پڑھنے میں، تو یہ اس شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ فرض علم کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ اور اگر فرض علم اس نے سیکھ لیا تو اب اس کے بعد، چونکہ بات سائل نے یہ کی تھی، سوال کرنے والے نے، کہ ایک مسلمان کس چیز کو اختیار کرے، بہتر اس کے لیے کیا ہے، تو سب سے پہلے تو فرض چیز بیان کر دی کہ اس کا سیکھنا تو فرض ہے، اس کے علاوہ تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ ہاں، ضروری علم دین سیکھ لیا، اب اس کے بعد کیا اختیار کرے؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد پورا علم دین، فقہ، حدیث، تفسیر، عربی زبان اور اس کے قواعد والی جو گرامرز ہیں، ان کو سیکھنا بطور آلات یہ فرض کفایہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ علم دین کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہی علوم دین ہیں، انہی کے پڑھنے پڑھانے میں ثواب ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو ثواب اور فضائل وارد ہوئے وہ انہی علوم سے متعلق ہیں، علوم دین سے متعلق، ان کے علاوہ کوئی بھی فن یا زبان کار ثواب نہیں، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا تو مباح ہوگا، جائز کام ہوگا۔ ہاں، اگر اس میں کوئی اچھی نیت کرتا ہے تو اس اچھی نیت کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو شخص دین کا ضروری علم سیکھنے کے بعد اس سے فارغ ہو کر ضروری علم دین سیکھ لیا، اب اگر وہ دیگر علوم و فنون کے اندر، جائز علوم و فنون میں جو ہے وہ سیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ ان علوم و فنون میں خلاف شرع باتیں نہ ہوں، دین کے خلاف باتیں نہ ہوں، تو یہ ایک مباح کام ہوگا کہ جس کا کرنا بھی جو ہے وہ کرنے پر بھی کچھ ثواب نہیں اور نہ کرنے پر بھی کچھ ثواب نہیں ہے۔ مگر یہ مباح کام کب ہوگا؟ جبکہ اس کے سبب کسی واجب شرعی میں خلل نہ پڑے، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر اس قدر مصروف ہو کہ جنابے والا نمازیں ہی جو ہے وہ ترک کر دے، یہ نہ ہو کہ اس علم کے اندر اتنا جو ہے وہ مصروف ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے جو دینی اس کے اوپر چیزیں لازم ہوتی ہیں، عائد ہوتی ہیں، ان میں ہی جو ہے وہ کوتاہی کرے، تو اس وقت تک ہی دیگر علوم و فنون اسی صورت میں سیکھنے کی اجازت ہوگی جبکہ وہ جائز اور مباح کی صورت میں ہیں، کہ ایک تو ان میں خلاف شرع باتیں نہ ہوں، دین کے اگینسٹ بات نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے اپنے دینی احکام پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ جواب امام اہل سنت کا تھا جو خلاصتاً میں نے عرض کیا۔ فی زمانہ یہ جواب امام اہل سنت کا، یہ احکام شریعت ہم اگر سامنے رکھیں تو ہم اپنی اور اپنی اولاد کی ایجوکیشن کو اس کے اوپر ذرا رکھ کر دیکھیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ کیا ہم بچے کو پہلے علم دین سکھاتے ہیں یا علم دنیا سکھاتے ہیں؟ پھر جو دنیاوی علم سکھاتے ہیں اس کے اندر بھی خلاف شرع باتیں کے اوپر بھی ہم دھیان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس بات کا بھی اہتمام بے حد ضروری ہے۔ کئی چیزیں تو عقائد و نظریات سے متعلق ہیں جو کہ اسلام کے برخلاف ہیں، جیسے ڈارون کا نظریہ اسلام کے سراسر خلاف ہے کہ اس کے نظریے کے مطابق انسان بندر سے بنا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس واحدہ سے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر اس سے جو ہے وہ مرد و عورتوں کو پھیلایا۔ وہ پہلا نفس حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے جو ان کا جوڑ پیدا ہوا وہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ نظریہ اسلام کے بالکل اگینسٹ۔ اسی طرح بگ بینگ تھیوری کا نظریہ کہ اس طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کائنات جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ گیسز کے ملنے کی صورت میں ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی، تو اس سے اس طرف جو ہے وہ گویا کہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ تو الغرض یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جو کہ ان دنیاوی علوم فنون میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی اداروں میں ان کا رد نہیں پڑھایا جاتا، ان کے اگینسٹ اسلامی نظریہ نہیں بیان کیا جاتا۔ یوں ہی زمین اسلامی عقیدے کے مطابق جو ہے وہ ساکن ہے جبکہ اس کے ارد گرد سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، جبکہ سائنسی جدید نظریے کے مطابق جو ہے وہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یوں اور بہت سارے جو ہے وہ نظریات ہیں جس کے بارے میں ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی علم ہے کہ جس کے اندر اسلامی عقائد و نظریات سے ٹکراؤ ہے تو بہرحال پھر اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا پھر پڑھے تو پھر اس کے رد کے ساتھ پڑھے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بات مسلمان کے نظریے میں ہو، اس کے علم میں ہونی چاہیے کہ نہیں یہ بات غلط ہے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت جو اسکولنگ سسٹم ہے، دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم، اس کے اندر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جب یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں تو ان میں جہاں جہاں غیر شرعی غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں تو وہاں پر اسلامی نظریات، اسلامی اخلاقیات، اسلامی اعمال اور آداب کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں بھی پڑھائیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اپنے بچے کو کس اسکول میں ڈال رہے ہیں اور وہاں پر اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے، کہیں میرے دین کے خلاف ہی بات تو اسے نہیں سکھائی جا رہی۔ تو بہرحال اس کو والدین پر یہ بات لازم ہے، اور یوں ہی سکھانے والوں پر بھی، اسکول والوں پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ بھی اگر پڑھیں تو وہاں پر بتائیں۔ مثال کے طور پر میتھمیٹکس کے اندر جو ہے وہ آپ مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کو بھی پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ انٹرسٹ کی کیلکولیشن کو بھی پڑھتے ہیں، دیگر چیزیں بھی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ایک استاد کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ چیزیں پڑھاتے وقت سود کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ بھی بتائے کہ بیٹا سود حرام ہے، سود جو ہے وہ ایک لعنت ہے، نحوست ہے، تو اس کو بھی بیان کرے۔ کریڈٹ کارڈ کو اگر بیان کر رہا ہے، اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو بیان کر رہا ہے تو یہ بھی بتائے کہ بیٹا یہ بنوانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ اس میں سود کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ بینک اکاؤنٹس کی اقسام پڑھا رہا ہے تو علم کی حد تک اگر پڑھا ہے تو ساتھ میں پھر اس کو دین بھی اس بارے میں بتائے کہ دیکھیں اس کے اندر सेविंग अकाउंट खुलवाने की इजाजत नहीं है। वो अकाउंट जिसके अंदर आपके पैसों के ऊपर नफा मिले वो जायज नहीं है। आप अगर इंश्योरेंस को पढ़ा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को ये भी बताएं कि इस्लाम इंश्योरेंस की इजाजत नहीं देता, इस्लाम इसको जो है वो नाजायज कहता है, हराम कहता है। तो ये वालिदैन पर भी और जो है वो असातिज़ा पर भी, दोनों पर लाजिम है कि इस एतबार से एजुकेशन के अंदर तालीम देने में अपने बच्चों को इस्लाम के खिलाफ अकायद व नजरियात और इस्लाम के खिलाफ जो आमाल हैं उनसे मुतालिक इस्लामी अहकाम से जरूर आगाह करें। आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। जी कॉल दीजिए।
हजरत मैं अफजल अंसर कोटी, मेरा सवाल यह है कि अगर एक शख्स जिसका निकाह पहले हो चुका है और उसने हक मेहर 1,20,000 या जो भी उसने मुकर्र किया है, लेकिन बाद रुखती के वक्त उसने किसी दूसरे से जेवर उधार लिया कि कुछ दिन के लिए मुझे जेवर उधार दे दो तो बाद में वापस दे दूंगा, तो उसी ने बाद में बगैर बताए वो जेवर उसके हक मेहर में अपनी बीवी के हक मेहर में दे दिया, तो क्या ये हक मेहर इस तरह देना जायज है या नहीं?
जी मजीद कॉल।
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मेरा यह सवाल है कि मेरे वालिद साहब उमरे पे गए थे और वो अहराम हमारे घर में पड़ा है। अभी मैं उनका बेटा हूँ, मैं उमरे पे जाना चाहता हूँ, क्या वो अहराम मैं उसको दोबारा गुस्ल करके इस्तेमाल कर सकता हूँ या नया लेना पड़ेगा?
जी मजीद कॉल।
मेरा नाम अब्दुल्ला भट्ट है, मैं जर्मनी के शहर ऑफ मख से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है कि दीनी तालीम पर उजरत लेना जायज है या नहीं?
जी, वीडियो कॉल्स के जो है वो जवाब से इब्तिदा करते हैं कि दीनी तालीम पर उजरत हासिल करना जायज है या नहीं। तो दीनी तालीम के ऊपर उजरत हासिल करना जायज है, कुरान करीम पढ़ाना है या और दीगर दीनी मसाइल और अहकाम पढ़ाने हैं तो इनके ऊपर फी नफसी ही उजरत ली जा सकती है, ये जायज है, इसमें शरान ममानात नहीं है। ऑडियो सवालात में हमारा पहला सवाल था कि हक महर 1,20,000 रुपए तय हुआ और किसी से कर्ज लेकर जो है वो आगे वो दे दिया। अब ये जो कर्ज लिया है सोना, ये किस तौर पर लिया है, यानी सोना ही उसको वापस करना है ब्याई नहीं, या इतना ही सोना जो है वो, यानी यही जेवर वापस करना है, या जो है वो इसी तरह का कोई दूसरा देना है, ये बात वजाहत तलब है। बहरहाल अवलन तो जिस चीज के अंदर हक महर तय हुआ कैश में तय हुआ तो फिर कैश में ही देना होगा, अगर आप किसी दूसरी जिंस में देंगे तो फिर वो सामने वाली की रजामंदी से, अगर औरत उसके ऊपर राजी हो तो ठीक है। लेकिन अब ये जो सूरत हाल बयान की गई है इसमें अगर सोना बीवी को दे दिया और बीवी उसकी मालिक हो गई तो अब ये उनको कैसे वापिस देगा, तो ये आगे मजीद वजाहत तलब सवाल है। हो सकता है कि बाज लोगों का ये जहन हो कि जनाब यूं लेके दे देते हैं और फिर बीवी से माफ करवा लेंगे और फिर यूं जिससे लिया था उसको वापस कर देंगे, तो यूं माफ करवाने की नियत से लेना या मेहर इस नियत से जो है वो तय करवाना कि हम जो है वो अदायगी की नियत जो है वो ना हो माफ करवा लेंगे, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। मेहर जो है वो खुश दिली के साथ अदा करना चाहिए। दूसरा सवाल ये काफी लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन होती है कि जनाब क्या हर मरतबा उमरे के लिए नया एहराम लेना जरूरी है? तो एक ही एहराम से आप कई उम्र अदा कर सकते हैं और कई अफराद एक ही एहराम पहनकर उम्र अदा कर सकते हैं, हर फर्द के लिए या हर उम्र के लिए नया एहराम लेने की हाजत नहीं है। तो आप अपने वालिद साहब का एहराम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, धो लें तो बेहतर है, ना भी धोएं तो भी बहरहाल अगर वो नापाक नहीं है तो बगैर धुला हुआ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी मजीद कौन।
मेरा दारुफ्ता मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि मेरे ससुर जी वफात पा गए हैं, उनकी उम्र करीब 80 साल है, उनकी जो बीवी है उसने इद्दत गुजारनी है इतना अरसा है और इद्दत में किसी मजबूरी की वजह से वो घर से बाहर जा सकती है या नहीं जा सकती, उनकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब होगी।
जी मजीद कौन।
भाई मैंने एक मसला आपसे पूछना, भाई हमें नग पहनना चाहिए कि ना पहनना चाहिए?
जी मजीद कॉल।
जी मेरा सवाल ये है कि मैं एक जगह पे काम करता था कुछ अरसा पहले, फिर वहाँ से मैं काम उनसे मैंने 5,000 रुपए एडवांस लिए थे और मैं वहाँ से काम छोड़ के आ गया था। कुछ अरसे बाद फोन पे रब्ता हुआ तो हमारी ना फोन पे बदतमीजी भी हुई, फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा मैंने उन्हें कॉल की और मैंने कहा कि भी आप अपने ना 5,000 रुपए ले लें, मैं देने आप अपना मुझे आईडी कार्ड दें और मैं आपको पैसे भेजूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ दिए थे जब हमारी आपसे बदतमीजी हुई थी, तब मैंने आपको छोड़ दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये हो सकता है इस तरह की भी अब मैं उसने लेने से इनकार कर दिए हैं तो अब मेरे पे कोई गुनाह वगैरह तो नहीं है? जवाब दे दें, शुक्रिया
जी। पहला सवाल ये कि अगर जो है वो किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए और औरत की उम्र जो है वो ज्यादा हो 70 साल 80 साल, तो क्या उसके ऊपर इद्दत गुजारना लाजिम होगा और क्या इद्दत के अंदर औरत जो है वो बाहर जा सकती है? उम्र औरत की कितनी ही ज्यादा हो शोहर के इंतकाल की सूरत में या खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है तो इस सूरत में औरत पर बहरहाल इद्दत लाजिम होगी और इद्दत के अंदर जो सोग के अहकाम हैं वो भी औरत के ऊपर लाजिम होंगे और इद्दत के अहकाम में से ही एक हुक्म यह है कि औरत बिला हाजत शरई घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो बिला जरूरत औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अब जरूरत क्या है वो अगर बयान करेंगे तो हम उसके ऊपर मजीद जवाब दे सकेंगे। मिसाल के तौर पर औरत बीमार है, अब अगर इस सूरत के अंदर डॉक्टर जो है वो घर पर आकर इलाज कर सकता है तो बाहर जाने की इजाजत नहीं है बल्कि घर पे बुलाकर ही जो है वो इलाज करवाया जाए। हाँ, अगर शरीर बीमार है और डॉक्टर भी कोई आने वाला नहीं है तो इस सूरत के अंदर मजबूरन औरत को डॉक्टर के पास बाहर ले जाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हत्तल इम्कान दिन ही दिन में जो है वो औरत जाए और दिन ही दिन में गुरूब आफ्ताब से पहले आ जाए। हाँ, जरूरतन रात में भी ले जाया जा सकता है लेकिन जरूरत के मकदार मुताबिक ही बाहर रहे, ये ना हो कि अब यहाँ से वहां गई और फिर वहां से किसी और रिश्तेदार के यहाँ चली गई, इसकी नहीं बल्कि अपने घर में ही आकर इद्दत के बकिया अयाम गुजारे, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरा सवाल ये है कि हमें नग पहनना चाहिए या नहीं? मुराद अंगूठी के जो नग हैं वही मुराद है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि मर्द के लिए कौन सी अंगूठी जायज है। मर्द को फकत चांदी की एक अंगूठी जायज है जो कि एक नगीने वाली हो, ना बगैर नगीने के हो ना ही नगीने से ज्यादा, एक नगीने से ज्यादा नगीने हो। और चांदी की अंगूठी का जो चांदी का वजन है वो 4.5 माशे से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अंगूठी पहन सकते हैं, जायज है। बाकी पहननी चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये जो अंगूठी पहनना मुस्तहब है ये काजी के लिए है कि जो उससे स्टैंप लगाया करते थे कि पहले जो है वो स्टैंप जो है वो अंगूठी से लगा करती थी, लेकिन अब फी जमाना इसका भी बहरहाल रिवाज नहीं है तो ये उसके लिए मुस्तहब है। बाकी इसके अलावा बाज अयाम है कि जिनके अंदर जो है वो ये अंगूठी पहनना जो है वो मुस्तहब है, जैसा कि ईद उल फितर वाले दिन जो है वो पहनना मुस्तहब है। तो पहननी जायज है जबकि शरीयत मुतहर्रा के वो चीजों पर पूरी उतरती हो। नग के अंदर मुख्तलिफ लोगों का होता है कि जनाब कौन सा नग जो है वो पहना जाए, हमारे सितारों से कौन सा नग मैच करता है, तो इन बातों की कोई हकीकत नहीं है कि सितारों से जो है वो मैचिंग जो है वो देखना जरूरी हो, ना ही सितारों का इंसान की जिंदगी के अंदर कोई अमल दखल है। हाँ, बाज पत्थर है उनकी अपनी खसूसियात होती है, जैसे अकीक पत्थर है इसको मुबारक कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी ये पत्थर पहनना साबित है, तो यूं सुन्नत की नियत से अकीक पत्थर पहन सकते हैं। तीसरा सवाल कि किसी से एडवांस में जो है वो पैसे लिए और फिर काम छोड़ दिया तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? अगर तो वाकई उस शख्स ने जो है वो अपने दिल से जो है वो मुआफ कर दिया तो ऐसी सूरत के अंदर तो पैसे आपके लिए हलाल है, लेकिन बाहर डाउटफुल सूरत हाल है कि गुस्से में आके कि यार अब इससे जो है वो रब्ता ही नहीं करना, इससे पैसे जो है वो मांगने ही नहीं है, इस तौर पे किसी ने किया तो आपको चाहिए कि आप उनसे जो है वो रब्ता करके मुआफी भी मांग लें जो भी बदतमीजी हुई है, ताकि हुकूक लिबात के एतबार से भी जो अगर कोई हक तलफी हुई हो तो वो भी जो है वो खत्म हो जाए और उनको आप साथ में ऑफर कर दें कि ये आप अपने पैसे जो है वो ले लें, और अगर वो फिर नहीं लेना चाहते तो उन्हें फिर यूं अर्ज कर दें कि आप खुश दिली से कह दें कि मैंने जो है वो आपको ये पैसे मुआफ किए, तो यूं कर देंगे तो फिर वो पैसे आपके लिए हलाल हो जाएंगे। कुछ मैसेजेस भी हैं, हम उन्हें भी जो है वो शामिल करते हैं। एक सवाल ये है कि क्या कुरान पाक की तिलावत के दौरान औरत बच्चे को फीड करवा सकती है? जी हाँ, औरत जो है वो बच्चे को फीड करवा सकती है कुरान पाक की तिलावत के दौरान। इसी तरह एक सवाल ये है कि किसी इंसान की पिक्चर बना सकते हैं या नहीं, ये जायज है या नहीं है? डिजिटल पिक्चर जो है वो जायज پکچر بنائی جا سکتی ہے، البتہ اس کا پرنٹ آؤٹ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر وہ پکچر ناجائز ہے کہ اس کے اندر بے پردگی ہے یا نامحرم عورت کی تصویر ہے تو وہ بنانا بہرحال جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھیں گی اور مرد بھی سنن نوافل گھر میں پڑھیں۔ ہاں البتہ جن کے اوپر جماعت واجب ہے وہ بہرحال جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی نماز ادا کریں گے، جماعت جس پر واجب ہو وہ جماعت ترک کر کے اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جی مزید کال دیجیے۔
یہ سوال ہے کہ تہجد کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ تہجد کے کتنے نفل ہوتے ہیں کم سے کم، اور ہر رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر سفر کے دوران اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اگر اس میں میرا وضو ہے، اگر نیند آ گئی تو کیا وہ مقصد کی نیند آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟
جی مزید کون۔
میرا سوال یہ کہ وضو کے چار پانچ برات ہیں۔
جی مزید کون۔
جنات حقیقت میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ جو حاضریاں بھرتے ہیں مزاروں پر، مطلب حاضری آ جاتی ہیں، تو یہ حقیقت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
جی تہجد کی رکعت کی تعداد کم از کم دو ہیں، زیادہ سے زیادہ حدیث پاک سے آٹھ ثابت ہیں اور بزرگان دین سے بارہ تک کی رکعت ثابت ہیں، تو یہ آپ تہجد کی رکعت اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ باقی گاڑی میں اگر سفر کر رہے ہیں اور نیند آ گئی اور باوضو تھے، تو اگر تو سیٹ کے اوپر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر سورین جو ہے وہ ہپس جو ہے وہ اچھی طریقے سے جمے ہوئے ہیں، کریل خارج ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کا وضو برقرار رہے گا، نیند آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال ہمارا وضو کے کتنے فرائض ہیں، تو وضو کے چار فرائض ہیں، چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ تیسرا سوال جنات کی حقیقت۔ جی ہاں بالکل، جنات کی حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں اور یہ دونوں ہی مکلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر جو ہے وہ ان دونوں کو مخاطب کیا، جیسے فرمایا یا معاشر الجن والانس کہ اے جنوں انس کے گروہ، تو جنات کی حقیقت ہے، جنات کی حقیقت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ باقی جو حاضری آتی ہے، تو حاضری کے اوپر لوگوں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ کوئی بزرگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، در حقیقت وہ بزرگ نہیں ہوتے، وہ جنات ہی ہوتے ہیں جو کہ اس طریقے سے انسان کے ساتھ گویا کہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تماشا سا بناتے ہیں، تو یہ جنات ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں پوچھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی مزید کال۔
میں ڈسکا سے عرفان بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو رخصتی کتنی دیر تک کر لینی چاہیے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیے۔
جی مزید کال۔
قاری صاحب، راستے میں پیسے پڑے ہو تو کیا کرنے چاہیے؟ مسجد میں ڈالنے چاہیے یا نہ ہی پڑے رہیں گے؟
جی مزید کال۔
حضور، میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کلرک جاب کر رہا ہوں، ڈپٹی آفس میں، تو اس میں میں نے یہ پوچھنا تھا اگر کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئی مٹھائی لے کے، یا کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ نے میری جاب لگوائی ہے میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے، یا کوئی اس طرح کے معاملات، کھانا لینا یا چائے پینا یا کچھ بھی اس طرح جائز ہے؟
جی پہلا سوال یہ کہ نکاح ہو گیا تو رخصتی کب تک ہونا ضروری ہے، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ رخصتی کر لی جائے جبکہ وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر جو ہے وہ قادر ہوں۔ بہرحال اگر کوئی زیادہ پیریڈ بھی گزر جاتا ہے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر دو سوال ہے کہ راستے میں پیسے پڑے ہیں تو ہم کیا کریں، اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یا مسجد میں ڈال دیں؟ راستے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اٹھانا ہے تو اس نیت سے اٹھائیں کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤں گا، مالک تک اٹھانے کی نیت سے جو ہے پہنچائیں اور پھر اعلان کریں۔ جب آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اعلان کرنے کے بعد بھی اب اتنا عرصہ گزر گیا کہ مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا، تو پھر آپ اسے صدقہ کر سکتے ہیں، اور صدقے کے لیے فقط شرعی فقیر کو ہی دینا ضروری نہیں، مسجد اور مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں میں یہ اٹھانے کی صورت کے اندر کسی اور آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں گا یا میں اعلان جو ہے وہ نہیں کر سکوں گا، تو پھر آپ بھلے نہ اٹھائیں اسے، پڑھیں، رہنے دیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تیسرا سوال یہ کہ جناب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور جاب لگوانے پر یا اور کوئی کام کروا دینے کے اوپر لوگ مٹھائی یا کسی تحفے تحائف کی آفر کرتے ہیں یا کھانے کی آفر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ سراسر رشوت ہے۔ یہاں پہ اگرچہ پہلے سے جو ہے وہ معلوم نہ ہو لیکن دیا اسی لیے جاتا ہے کہ آئندہ بھی یہ شخص ہمارے کام آئے تو یہ اپنا کام بنوانے کے لیے پیسے دینا ہے۔ آپ نے جو بھی اس کی مدد کی وہ تو آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھی، آپ جب ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ کی ذمہ داری کے اعتبار سے وہ چیز تھی اور آپ اس کو ادا کرتے، تو لہٰذا آپ نے اپنی ذمہ داری کی ہے اور اس کے اوپر آپ تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے وصول کر ہی رہے ہیں، تو یوں آپ کا یہ دعوت یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو قبول کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کچھ جو ہے وہ ہم دوبارہ میسیجز کی طرف جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 2000 روپے ہیں اور وہ مجھے ہر روز فری منٹ جو ہے وہ ملتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ موبائل اکاؤنٹس کے اندر جو مخصوص مقدار کے اندر رقم رکھوانے کے اوپر جو فری منٹس مل رہے ہیں یا فری ایس ایم ایس یا ایم بیز جو ہے وہ انٹرنیٹ مل رہا ہے، یہ قرض کے اوپر نفع ہے اور یہ جائز نہیں ہے، سود ہے۔ لازم ہے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اس چیز کو فوری طور پر ختم کروائیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سائنس میں تو خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں اور ایسا ہمارے نصاب میں لازم کر دیا گیا ہے، تو اس کا پڑھنا کیا گناہ ہوگا؟ جو باتیں خلاف شرع ہیں وہاں پر اس کے جو شرعی احکام ہیں ان کے مطابق اسے پڑھایا جائے اور اس چیز کا خلاف شرع ہونا بچوں کو بتا دیا جائے۔ پیپرز کے اندر بھی آپ جب لکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ لکھ دیں کہ اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس جو ہے وہ یہ نظریہ ہے اور اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے وہ اس بارے میں یہ نظریہ ہے، تو ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ بیان کر دیں تاکہ بچے کے ذہن میں آپ پڑھا رہے ہیں یا بچہ خود پڑھ رہا ہے یا آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی چیز کا غلط ہونا ہی معلوم نہیں ہوگا تو اسے درست سمجھا جائے گا، تو لہذا جو بات غلط ہے اس کا غلط ہونا بیان کیا جائے۔ جی مزید کال۔
میرا نام فضیلت حسین اتاری ہے، میں جرمنی کے شہر اوپن باغ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جدید تعلیم کے بارے میں سنتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟
جدید کا مطلب نئی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ عموماً اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو جدید تعلیم دنیاوی تعلیم کو ہی کہا جاتا ہے، تو جدید تعلیم ہو یا قدیم تعلیم ہو، کیونکہ بہرحال یہ دنیاوی تعلیم یہ بھی قدیم سے ہی ہے، جدید اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاں بعض چیزیں جو ہے وہ جدید کے اندر شمار ہو جاتی ہیں، جیسے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھیں، تو یہ بہرحال یہ جدید کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی تعلیم حاصل ہو تو اس کے اندر بہرحال گناہوں سے بچنا، خلاف اسلام عقائد و نظریات سے بچنا یہ ضروری ہے۔ جیسے اب کمپیوٹر کی تعلیم کو ہی لے لیجئے کہ اگر آپ یہ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو اس میں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ موسیقی بھی ہوتی ہے، میوزک بھی ہوتا ہے، تو بہرحال اس سے جو ہے وہ بچنا ایک ضروری جو ہے وہ چیز ہے۔ پھر خود اس کے اندر جو دیگر چیزیں ہیں، ہیکنگ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ قانوناً بھی جو ہے وہ غلط ہے اور اسلام کی نقطہ نظر سے، شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بہرحال بچنا ضروری ہے۔ پھر دار و مدار اس پر بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک تعلیم تو اچھی حاصل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی قرآن ہی حاصل کرنے جو ہے وہ جا رہا ہے، قرآن پڑھنا ہی سیکھ رہا ہے، لیکن مرد و عورتوں کی جو ہے نا مشترکہ کلاس کے اندر جا رہا ہے جس کے اندر بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگرچہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے لیکن چونکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ خلاف شرع ہے، خلاف قرآن انوائرمنٹ ہے، تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے دنیاوی علوم ہیں کہ فی نفسی ہی ان علوم کا سیکھنا تو مباح ہے، جائز ہے، لیکن ان کا جو ماحول فی زمانہ کریٹ کر دیا گیا ہے، ان کا جو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے، وہ ایسا سمجھا جاتا ہے یا سمجھانے کی گویا کہ معاشرے کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس انوائرمنٹ کے بغیر یہ تعلیم ممکن نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر علماء جب منع کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس انوائرمنٹ سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مخلوط اجتماع، مخلوط کلاس، مخلوط ایجوکیشن کا نظام ہے، کو ایجوکیشن کا نظام ہے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جی مزید کال۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اگر اس سے اپنی کوئی تسبیح پڑھنے میں رکوع میں جاتے ہوئے تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ کیا اینڈ سجدہ سہو کرے گا؟ اور ایک ہی نماز میں اگر اکیلا وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز پڑھتے وقت اس سے غلطی ہو گئی ہے اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے اور دوبارہ اتحیات میں بیٹھتا پھر اس سے غلطی ہو جائے گا دوبارہ پھر وہ سجدہ سہو کرے گا؟
سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ایسی ہو جس کی وجہ سے نماز ہی فاسد ہو جائے اور نماز فاسد ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو کام ہی نہیں دے گا کہ نماز ہی ٹوٹ گئی. ہاں اگر کوئی واجب میں کوتاہی ہوتی ہے اور بھول کر ہوتی ہے تو وہاں پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر کسی نے سبحان ربی العظیم جو رکوع کی تسبیح ہے اس کی جگہ پر رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, کوئی واجب جو ہے وہ یہاں پر ترک نہیں ہو رہا. اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ ایک شخص سے کوئی غلطی ہو گئی پہلے اور اس نے سجدہ سہو کر لیا, اب سجدہ سہو کے بعد التحیات میں اس سے دوبارہ غلطی ہو گئی تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ شخص کیا کرے گا؟ کیا دوبارہ سجدہ سہو کرے گا؟ نہیں, اس کو دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ اب وہ سلام پھیر لے, اگر اس غلطی کو درست کر سکتا ہے تو درست کر لے, مثلا التحیات کا کوئی لفظ چھوٹ گیا تو اس کو جو ہے وہ پڑھ لے, لیکن بہرحال اب دوبارہ مزید سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے بلکہ سلام پھیر لے گا, نماز مکمل کر لے گا تو نماز لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا. جی مزید کال.
میں ضلع شیخوپورہ صدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میری یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہو فرض دار ہو رہے ہوں جیسے تو پیچھے سنتیں ادا نہیں کرنی جیسے فجر کی سنتیں ہیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فرضوں کے پیچھے سنت نہیں ہوتی, سنتیں نہیں پڑھ سکتے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
صرف سنت فجر کے لیے اجازت ہے کہ سنت فجر تو پیچھے پڑھ سکتے ہیں جماعت جب قائم ہوئی ہے, اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ شخص کو پتا ہو کہ سنت پڑھ کر بھی میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اگرچہ قعد اخیرہ ہی مجھے ملے گا. ہاں بقیہ نمازوں کے اندر بہرحال جب یہ شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جماعت قائم ہے تو اب یہ سنتیں نہیں پڑھے گا بلکہ اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے. پھر اگر وہ ایسی نمازیں ہیں کہ جن نمازوں کے بعد مکروہ وقت نہیں ہیں تو ان کے اندر اپنی وہ سنت قبلیہ ادا کر لے, جیسے ظہر کی سنت پہلے چھوٹ گئی تو فرضوں کے بعد دو سنت پڑھ لے, پھر اس کے بعد پہلے والی چار سنتیں پڑھ لے, اور اگر عصر کی سنتیں پہلے چھوٹ گئیں تو اب چونکہ ان کو نماز عصر کے فرض کے بعد نہیں پڑھا جا سکتا کہ اب مکروہ وقت ہے نفل کے لیے وہ, تو لہٰذا وہ بہرحال پھر چھوٹ گئیں, اب ان کی قضا بھی نہیں ہے. جی مزید کالس.
حضور میں محمد جمال اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور بچی کو جہیز میں مکان پلاٹ وغیرہ کیا دے سکتے ہیں؟
جہیز والدین اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اولاد کو اگر اپنی بیٹی کو مکان دیتے ہیں یا فلیٹ دیتے ہیں یا پلاٹ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں ہے. ہاں لڑکے والوں کا ان چیزوں کا مطالبہ کرنا یہ بہرحال درست نہیں ہے, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا, لیکن بہرحال اگر اپنی خوشی سے والدین دیتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. جی مزید کال.
اگر کسی کے پیر پہ کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہو, پٹا وغیرہ بندھا ہو, تو وہ غسل اس جگہ کا کس طریقے سے کرے گا, وضو کس طریقے سے کرے گا, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے, پانی پہنچانا جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا اس زخم کو یا نقصان دہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا تو پانی پہنچائیں, یا یہ کہ پانی پہنچانا تو نقصان دہ نہیں ہے لیکن پٹی کھولنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور دوبارہ یہ باندھ نہیں سکے گا اس طریقے سے. تو اس صورت میں اگر اوپر سے پانی پہنچانا ان سے نقصان نہیں ہوگا تو اوپر سے پانی بہا دے, پانی بہانا یا پہنچنا نقصان دہ ہوگا تو پھر پٹی کے اوپر جو ہے وہ گیلا ہاتھ کر کے مسح کر لے تو یوں اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا. تو جس حصے پر پٹی بنی ہوئی اس حصے کے اوپر مسح کر لیں اور بقیہ پیر جو ہے وہ دھو لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو مسائل اور احکام سیکھے ہیں انہیں یاد رکھنے, ان پر عمل کرنے, انہیں دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے, اور ہمیں اس سلسلے کے سننے پر بیان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ بیش بہا اجر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل